آدمی کو کیسے روکے یا پھر اپنے اندر جو ان کے جو ادارے ہیں ان کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے, کوئی ٹھیک نہ لگے. کیونکہ ترکی بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا اقتصادی طور پہ, ابھی بھی وہ کر رہا ہے, اور انہوں نے اپنا نظام بہت اچھی طرح چلا لیا تھا
جی.
لیکن یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی جس کی وجہ سے ایک پارٹی کو جسے اقلیت نہیں ملی, صرف 18 سیٹیں تھی کم, لیکن بہرحال حکومت نہیں بنا سکے. تو اب پھر سے انتخابات ہونے کے آ رہے ہیں, وہاں بھی اگر ان کو اقلیت نہیں ملتی تو پھر بہت بڑا کرائسس ہو جائے گا
ترکی سیاست
میں, جس کا اقتصادی معاملات سے اثر پڑے گا, پھر سیکورٹی معاملات سے پڑے گا ہی.
اچھا سنگین شاہ صاحب, یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ نیٹو کا بھی رکن ہے, اور نیٹو اس وقت بہت کرٹیسائز کر رہی ہے روس کے مداخلت کو شام میں, تو کیا یہ اس کا کوئی شاخصانہ ہو سکتا ہے؟
روس اور امریکہ کی سیریا میں تعلقات کی ڈائنامکس امریکہ میں ان کے ساتھ کچھ زیادہ خاص تانتے بانتے بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے
جی.
ہاں اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ترکی امریکہ کا ایک حامی ہے, اور امریکہ کی جو پالیسی ہوگی اس میں ترکی کا مرکزی کردار ہوگا اس علاقے میں, اور اگر اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ آئی ایس کے اینگل سے اس کو دیکھیں تو آئی ایس اس مسئلے کو اور گمبھیر کرنا چاہے گی, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ترکی کے لیے ڈائنامک جو ہے وہ اگر وہ آئی ایس کے خلاف کام کرتی ہے تو اس سے کردوں کو فائدہ ہوتا ہے, اور ترکی جو ہے اس چیز کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ کرد جو ہیں وہ اس کا ایک لانگ ٹرم مسئلہ ہے اور آئی ایس جو ہے ایک شارٹ ٹرم مسئلہ ہے, تو وہ اس ایک شارٹ ٹرم مسئلے کے لیے اپنے لیے لانگ ٹرم اس کا جو دشمن ہے اس کو طاقتور بنانا نہیں چاہتا. تو شاید اس جو یہ لنک جو ہے اس کو آئی ایس ایکسپلائٹ کر رہی ہے, اور بیچ کردوں کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے ترکی میں. یہ میری ایزمپشن ہے کہ شاید انہوں نے اس سوچ کے مطابق انہوں نے کردوں کو ٹارگیٹ کیا ہو تاکہ کردوں اور ترکی کے بیچ میں جو مسئلہ ہے وہ اور آگے بڑھے. کردوں نے نیچرلی جو ہے ابھی ترکی کو اپنا کو مورد الزام ٹھہرایا ہے, اور اس کے بعد اس سے ترکی کی جو ول ہے جو کہ ان کی قوت ارادی ہے آئی ایس کے خلاف کام کرنے میں وہ کمزور ہوگی, کیونکہ آبویسلی ترکی کا جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ ترکی کا مین دشمن جو ہے لانگ ٹرم دشمن جو ہے وہ کردوں کو سمجھتے ہیں بجائے کہ وہ آئی ایس کو, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ شاید آئی ایس کی کوئی پولیٹیکل زندگی اتنی نہ ہو جتنی کہ کردوں کی ہے.
عارف انصار صاحب, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اور جس طرح سے اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, 95 آدمی مر چکے ہیں, 250 زخمی ہیں, اور کوئی سیکورٹی نہیں ہے مستقبل کے لیے کہ کیا ہوگا, تو کیا یہ صورتحال خطے میں جو پہلے ہی انسٹیبلٹی کا شکار ہے مزید دو انسٹیبلٹی پیدا کر دے گا؟ عارف انصار صاحب, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. پروفیسر فاروق حسنان صاحب, آپ فرمائیے کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ مزید انسٹیبلٹی پیدا ہو اس ریجن میں؟
یہ میں اس کو اس طرح دیکھوں گا کہ جو عراق میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ شام میں, یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو اسٹیٹ اتھارٹی ہے وہ بالکل ایروڈ ہو گئی تھی, اور اس میں اسٹیٹ کی ریٹ بہت ہی کمزور ہو گئی تھی, اور دوسرا دونوں ممالک کی جو فوج ہے جو کہ جس کا بیسک کام ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا اس قسم کے معاملات کے لیے, وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی. ترکی میں یہ ایسی صورتحال نہیں ہے, ترکی کی بہت مضبوط فوج ہے, ان کا جو سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے پورے خطے میں, اکنامیکلی وہ ایک بوم کر رہے ہیں وہاں پہ, پولیٹیکل جو ان کے ادارے ہیں سکتے وہ بہت مضبوط ہیں, سیاسی جماعتیں بہت مضبوط ہیں, اس لیے وہ افراتفری والا وہ اس طرح کا بات نہیں ہے جو کہ عراق اور شام میں ہم دیکھ رہے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ترکی نے اپنی جو پریفرنسز بنانی ہے, اور سب سے پہلے جیسے میں نے شروع میں پہلے کہا کہ ترکی نے کیونکہ وہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی بہت سالوں کے بعد 13 سالوں کے بعد وہاں آئی ہے, کیونکہ ایک پارٹی نے وہاں اقلیت نہیں لی. تو اگر اگلے انتخابات میں ایک پارٹی اقلیت لے جاتی ہے اور وہ ایک مضبوط حکومت بناتی ہے اور ایک مضبوط فوج ہے ان کا, پولیس ان کی بہت ایفیشینٹ ہے ترکوں کی اور ان کا سیکیورٹی کے, تو وہ پھر یہ ان چیزوں پہ حاوی ہو جائیں گے اپنے ملک کے اندر. اب یہاں کا باہر کا تعلق ہے وہ بالکل یہ صحیح کہا گیا کہ ان کو ایک یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ جو کرد ہیں یہ قابل اعتماد میں وہ نہیں ہیں, پالیسی تبدیل کرتے رہتے ہیں, تو اس لیے یہ نہ ہو کہ یہ آئی ایس کے کو ختم کرنے کے اس میں یہ کردوں کو زیادہ مضبوط کر دیں. لیکن تو وہاں پہ ان کو ایک بیلنس رکھنا ہوگا. لیکن کردوں کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو پی کے کے ہے جو کہ نارتھ عراق میں آپریٹ کرتے ہیں, وہی زیادہ ترکی کے اندر حملے کرتے ہیں. جو سیریا کے ترک کرد ہیں وہ ابھی فی الحال تو آئی ایس کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں, ابھی وہ ترکی اسپیسیفک نہیں ہے. تو ان کا زیادہ دھیان اور زیادہ خیال تو نارتھ عراق کی طرف ہے, نہ کہ جو سیریا کے کرد ہیں ان کی طرف. تو لیکن اب اس میں چونکہ روس آ گیا, یہ ترکی کے لیے ایک طرح سے بوسٹ مل گیا ان کو, چونکہ وہ اگر آئی ایس کو وہ ڈسٹروائے کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں, کمزور کرتے ہیں, تو وہ کام جو ترکی کو کرنا تھا وہ دوسرے کر رہے ہوں گے. تو اس سے ترکی کی اپنی جو سلامتی ہے وہ زیادہ محفوظ ہوگی. لیکن میرا نہیں خیال کہ کرد اتنے مضبوط ہیں سیریا کے یا وہ دوسرے کے, وہ کرد کے لیے ایک پرابلم تو بنیں گے, ان کے لیے سردردی تو بنتے رہیں گے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے سٹیٹ سکسس کو کوئی خطرہ ہوگا, جیسے کہ ہم نے عراق اور شام کی صورت میں دیکھا.
جی,
کیونکہ ترکی ایک بہت بہت مضبوط اور بڑا امپیکٹ ملک ہے.
اچھا, عارف انصار صاحب آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ترکی میں اور کچھ عرب نہیں کہ بعد میں بھی ریپیٹ ہو یا نہ ہو, تو کیا یہ جو ترکی کی اقتصادی ترقی ہے اس ریجن میں, میرے خیال میں تقریباً سارے ہی ملکوں سے زیادہ تیز رفتاری سے وہ ترقی کر رہا ہے, جیسا کہ پروفیسر فاروق اسنا صاحب نے بھی کہا, تو کیا اس کو روکنے کی بھی کوئی کوشش ہو سکتی ہے؟ یہ
مطلب یہ ڈیلیبریٹ ہے تو ایک الگ سوال ہے, لیکن جو فینومینن ایک ہو رہا ہے وہ پھیلا ہوا ہے, جو ایک گلوبل وار آن ٹیرر ہے یا ایکسٹریمزم ہے, وہ ہر ملک کو لپیٹ میں لے رہا ہے. اور آپ کا جو آج ٹاپک بھی ہے کہ ترکی میں جو بامبنگ ہوئی ہے, وہ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر ملک میں اس ریجن میں یہ ایک پیٹرن ہو رہا ہے. ہم ظاہری بات افغانستان پاکستان زیادہ کور کرتے ہیں, یمن کی صورتحال ہے, پھر سعودی عرب میں کم از کم اس طرح کے ایک دو دھماکے تو ریسنٹلی ہوئے ہیں, اتنے بڑے اسکیل پہ نہیں ہوا لیکن وہاں بھی تشویش بڑھتی جا رہی, اور سب کے تانے بانے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ایکسٹریمزم سے لنکڈ ہے. اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جو یہ گلوبل پاور ٹسلز ہے وہ بھی اب جو ہے ایکسٹریمزم کے ساتھ ہو گئی ہے, کراس پالینیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ نچلے لیول پہ ہے لیکن سامنے تو یہ دوسری قسم کی جنگیں نظر آ رہی ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں جو ریئیکشنز آ رہے ہیں, ظاہری بات ہے کہ ترکی اور امریکہ کا ریسنٹلی اگریمنٹ ہوا سیریا کی سچویشن کے بارے میں, وہاں پہ مل کے کام کرنے میں کرنے پر, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ترکی نے سب سے پہلے کردوں پہ حملہ کیا, بمباری کی, کیونکہ انہیں سب سے زیادہ خطرہ ان سے ہے. اچھا, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف الیکشنز ہو رہے ہیں اس ریجن میں, وہ ہر ملک میں ایک بہت ہی مائنیوٹ سی مارجن سے پارٹیز جیت رہی ہیں, اور اس میں جو ہے پھر کولیشن بنانا پڑتا ہے. کولیشن جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اتنی پولرائزیشن ہے.
جی,
وہ کس وجوہات پہ پولرائزیشن ہے, وہ ایشوز کیا ہیں, وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. اچھا, جب پھر پولرائزیشن ہوتی ہے, کنسنسس نہیں بنا پا رہے ہوتے, تو وہ پورا ایک سسٹم سٹک اپ سا ہو جاتا ہے یا ڈیسٹیبلائز ہو جاتا ہے. اور جو آپ نے ترکی کی بھی اگزامپل دی کہ وہاں بھی اب یہ سچویشن ڈیولپ ہو گئی کہ جو اردوغان صاحب کی پارٹی اچھی دے سکی, کوالیشن بنانے کی کوشش کی گئی, وہ نہیں بن سکی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں ہم کہ نیشنل کنزرویٹزم, یہ ایک پیٹرن سب بن رہا ہے کہ وہ پارٹیز ابھر رہی ہیں یا زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہیں. اور کنزرویٹزم میں پھر دوسری طرف ریلیجیس کنزرویٹزم بھی ہے کہ یہ جو ہے زیادہ پاپولر ہو رہا ہے سیگمنٹ. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ پھر ایک الگ پوری ڈسکشن ہے. لیکن میرا خیال ہے ترکی کے ایونٹس کو ہم آئسولیشن میں نہیں سمجھ سکتے. جو دوسرے خطے میں اور خطے سے باہر بھی جو ممالک ڈیل کر رہے ہیں, وہی مسئلے اب ترکی کو بھی پڑ رہے ہیں کہ کیا یہ انٹرنل ہے,
یعنی وہاں ہونے والے واقعات کا تسلسل ہے یہ.
جی بالکل.
اچھا, مجھے ایک بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد بینی سلطان بھی ہمارے ساتھ ہوں گی ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد سے. صاحبان ہمارے ساتھ رہیے گا, جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے سیریا اور وہاں روس کے کردار کے حوالے سے اور ایران کے کردار کے حوالے سے.
Get
ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
ویلکم بیک. تو صاحبان اب ہم گفتگو کریں گے سیریا کے حوالے سے. جیسا کہ خبروں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بار بار بات کہی جا رہی ہے خاص طور پر نیٹو الائنس کی طرف سے کہ روسی جو ہیں وہ ان گروپوں کو بھی جو اینٹی اسد گروپ ہیں ان کو بھی ہدف بنا رہے ہیں. ادھر ایک بات یہ بھی سننے میں آئی ہے, اعلان بھی ہوا ہے کہ عراق, ایران, شام اور روس کا کوئی اتحاد بن رہا ہے یا بن گیا ہے, یہ مل کر کارروائیاں کر رہے ہیں. اور شاید پہلی مرتبہ ایران نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے, اس کا اقرار کیا ہے کہ اس کا ایک جنرل وہاں مارا گیا ہے شام میں جو ایڈوائز کر رہا تھا سیرین فورسز کو. یہ بہت سارے واقعات ہیں جو مل گئے ہیں اور اس سے جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. سنگین شاہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں جو الائنسز بن رہے ہیں اب وہ مشرق وسطی میں؟
بالکل, تبدیلی جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ صرف مشرق وسطی کے الائنسز کے سامنے نظر میں نہیں سامنے ابھر رہی, بلکہ وہ ایک کولڈ وار کی طرف باقی واپس ہم جا رہے ہیں, ایک طریقے سے کولڈ وار کی طرف ہم واپس آ رہے ہیں. جہاں تک اگر آپ ہم دیکھیں, پہلے دنیا میں امریکہ اور سوویت یونین دو طاقتیں تھیں, اس کے بعد جو دو طاقتیں سامنے آئیں وہ ایک چائنا اور پھر امریکہ تھے. چائنا کا جہاں تک تعلق تھا وہ ملٹری اور پولیٹیکل انفلوئنس میں اتنا زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھا جتنا کہ وہ اکنامک انفلوئنس میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا. اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس جو ہے وہ دوبارہ آ رہا ہے اور اپنی جو گلوبل امپائر بنانے کی خواہش کر رہا ہے, اس کے اگر آپ دیکھیں کہ ابھی ایران کی جو مارکیٹ روس کے لیے کھلی ہے جہاں پہ وہ اپنا اسلحہ بھیجے گا اور اسلحے کے ساتھ ایک ملک کا اثر رسوخ بھی بنتا ہے دوسرے ملک کے اوپر, اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں ایجپٹ جو ہے وہ بھی دوبارہ روس کی طرف واپس جا رہا ہے, اور سیریا میں جو روس کا جو کردار آپ دیکھ رہے ہیں وہ کھلم کھلا لوگوں کو صرف ایک بات کہہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ روس اپنے دوستوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا, اگر آپ روس کے ساتھ دوستی کریں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں تو پاکستان نے بھی ابھی روس کے جو سب سے جدید ترین لڑاکا طیارے ہیں, کچھ ہیلی کاپٹر لیے ہیں اور کچھ لڑاکا طیارے وہ لے رہے ہیں. تو اگر آپ اس طرح دیکھیں ایک روس کا انفلوئنس دوبارہ دنیا میں ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو ایک تو یہ ریورشن کولڈ وار کی طرف واپس آ رہی ہے. اگر اسی انالیسس کو ہم سیریا کے اوپر لے کر آئیں تو ایران کا سیریا میں کردار جو تھا وہ کوئی چکی چکی بات نہیں تھی, کیونکہ اگر ہم اس کو دیکھ لیں, حزب اللہ کا کردار دیکھ لیں سیریا میں, وہ ایک اسد کے لیے ایک ایڈیشنل فوج کی طرح کا کام کر رہی تھی, اس کے اسد کی دوسری فوج تھی وہ. اس کے علاوہ جو ایران کی طرف سے جو ان کے ایڈوائزرز ہوں گے وہ تو لازمن موجود ہوں گے, ان کا بھی ہم کوئی اس کا مطلب کوئی اچھمبے والی بات وہ نہیں ہے. مگر جہاں تک اب یہ اگر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ دستانے اتر گئے ہیں, گلوز آر ناؤ آف, دستانے اتر گئے ہیں. روس جو ہے اس نے اس جنگ میں خود شمولیت اختیار کر لی ہے, اس نے اپنی فوجیں وہاں پہ بھیج دی ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا ڈائنامک چینج ہے. اگر آپ دیکھیں ابھی ایران بھی, اگر اب میں انگریزی کی ایک اور اصطلاح استعمال کروں, ایران از آف دا ہک, تو ایران بھی ابھی کھل کر سامنے آ سکتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے جب تک ایران کی اور ویسٹ کی جو نیوکلیئر ڈیل نہیں ہوئی تھی, ایران جو تھا شیکی گراؤنڈ کے اوپر تھا, اب ایران بھی کھلم کھلا سامنے آ کے اپنے مفادات کا دفاع کر سکتا ہے. تو اب سارے ڈائنامکس اس طرح بدل رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں ایک سوویت یونین نے ایک اپنی طرف سے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ دنیا میں اپنی طاقت کو منوائے گا, اور اس کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جب تک وہ فوجی طاقت تک دنیا میں اپنی نہ منوائے اس وقت تک وہ اپنی دفاع نہیں کر سکتا, کیونکہ نیٹو جو تھا وہ روس کی سرحدات کے قریب آتا جا رہا تھا, اور اس سے روس کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے اگر اب اپنی سرحدات کا تحفظ کرنا ہے تو یہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں اپنی ملٹری طاقت کو دوبارہ ری اسٹیبلش کرے.
جی بریش سلطان صاحب, یہ بتائیے کہ روس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ آئی ایس کو مارنے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے, وہاں پر وہ بمبارٹمنٹ کر رہا ہے, اس کی ایئر فورس کارروائی کر رہی ہے, لیکن نیٹو والے جیسا کہ کہتے ہیں کہ پرو اسد اینٹی اسد جو گروپس ہیں ان کے اوپر بمبارٹمنٹ کر رہا ہے وہ, لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں لگتا ہے یہی ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ اسد کو سپورٹ کیا جائے. آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟
جی بالکل رافی صاحب, یہ بہت اہم پہلو ہے اس تمام کرائسس کا, میں تو کہوں گی جو آپ نے جس پہ ابھی روشنی ڈالی ہے. دیکھیے جی, چاہے اسد اور اسد کی فورسز اور اس کے اگینسٹ جو فورسز, جنہیں آپ ریبل فورسز کہیں گے, یا باقی جتنے بھی تمام اسٹیک ہولڈرز یا فورسز جو اس وقت سیرین ارینا میں جی لڑ رہے ہیں, المیہ کی بات یہ ہے کہ ہر ایک اسٹیک ہولڈر کا اپنا کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہے, ایسا ایک انٹرسٹ ہے جس کو وہ فالو کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت تمام دنیا کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ میں تو کہوں گی کہ 5 سال ہونے کو ہیں جی اس کرائسس کو, اور کوئی نہ کوئی ڈپلومیٹک سولوشن, یا جسے کہتے ہیں آپ کے دنیا اس کے اوپر فوکس کر کے اس کو ریزالو تو دور کی بات ہے, اس کرائسس کو تھوڑا لوور ڈاؤن کرنے کی بھی اگر کوشش کرتی تو ویسا نہیں ہو سکا. جہاں تک رشیا کے انٹرسٹ کی بات ہے, یہاں پہ ابھی بھی بات ہو رہی تھی, بالکل یہ بات ماننے والی ہے کہ وہاں پہ ایک تجزیہ اور ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اسد کی فورسز کو یا اسد کو روس جو ہے وہ اپنے شاید اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے یا جو بھی اس کے انٹرسٹ ہیں وہاں پہ ان کو اچیو کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی جو وہاں پہ فائرنگ کر رہا ہے, اٹیکس کر رہا ہے, یہ تو بالکل ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو باقی تمام جتنے بھی میجر پاورز اس میں انوالو ہیں, میں تو اس میں چائنا کا رول بھی دیکھتی ہوں, اس میں میں ایران کی طرف سے بھی ایک رول دیکھتی ہوں, اور باقی تمام جو مڈل ایسٹ ہے اس کے اندر بھی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ سعودیہ, وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کو اس وقت واچ کریں گے, اور وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ انسٹیبلٹی جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اوپر اس کا افیکٹ کری ہے. ایک بہت مشہور انگریزی میں یہ کوٹیشن ہے جی کہ دیر کی ناٹ بی اینی وار ان دا مڈل ایسٹ وین وداؤٹ دا پارٹیسپیشن آف ایجپٹ, اینڈ دیر کی ناٹ بی اینی پیس ان دا مڈل ایسٹ وداؤٹ دا پارٹیسپیشن آف سیریا. تو یہ چیز شاید رشیا, امریکہ, سعودیہ, ایران اور یہ تمام پاور جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ سیریا کی پارٹیسپیشن اور سیریا میں اپنے اپنے انٹرسٹ کو یہ لوگ جب تک واچ کرتے رہیں گے اور انسٹیبلٹی انکریز کرتے رہیں گے, میں تو یہ سمجھتی ہوں. تو اس کے ڈپلومیٹک سولوشن کی طرف جانے کی بات ہے جی, اور تمام ان پاورز کو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کے افیکٹ جو ہیں وہ انٹرنل جو سیرین کرائسز ہیں اس کے اوپر زیادہ ہیں, انسٹیڈ کہ وہ ایک وار تھیئٹر اور اپنے بیٹل گراؤنڈ آف اپرچونیٹیز بنا کے اس میں لڑتے رہیں.
پروفیسر فاروق حسنات, تو جیسا کہ خبروں میں بھی آ رہا ہے اور سب کو پتا ہے کہ لتاکیہ میں انہوں نے اپنی پوری پریزنس رکھی ہوئی ہے رشینس نے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں کوئی اس بات کا امکان ہے بائی مسٹیک, حالانکہ بار بار ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور ایک ویڈیو لنک کے ذریعے امریکی اور روسی دفاعی عہدیداروں نے کانفرنس بھی کی ہے, کہ کوئی بائی مسٹیک بھی غلطی نہ ہو اور جو فوجیں وہاں آپریٹ کر رہی ہیں وہ تحفظ کے ساتھ کریں, تو کیا آپ کوئی امکان دیکھتے ہیں کہ کسی طرف سے کوئی ایک مسٹیک, ایک کوئی غلط انکاؤنٹر اتفاقاً ہونے والا کسی بڑی جنگ کو ہوا دے سکتا ہے؟
جی, اس میں سب سے پہلے جو ہمیں دیکھنا ہے کہ روس آیا کیوں. روس دو وجوہات کے بنا پر آیا. ایک تو یہ آیا کہ جنگ میں بہت پھول پکڑ لیا اور اس میں کوئی بھی فریق دوسرے پہ حاوی نہیں ہو سکا, نہ ہی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ ہوگا, اس کی بجائے اور گروپ اس میں شامل ہوتے گئے. دوسرا, امریکہ کا ٹوٹل فیلئر ان دا مڈل ایسٹ. امریکہ ایک زمانے میں بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا تھا, اب یہ حالت ہو گئی کہ ان کا ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جس میں پر ان کا انفلوئنس ہو. وہ جو لہر چلی تھی, ایرو اسپرنگ چلی تھی, وقتی طور پہ اوباما صاحب نے لوگوں کی طرفداری کی بعد میں, لیکن پھر وہ واپس انہوں نے ریورس کیا, یہ پھر ڈکٹیٹر کے ساتھ مل گیا, سی سی کے ساتھ, اور جو بھی یہاں پہ مانارکیز ہیں مڈل ایسٹ میں ان کے ساتھ مل گئے. تو امریکہ کا اپنا, انہوں نے اپنے ہاتھ سے گنوایا ہے مڈل ایسٹ کو, ان کا لیوریج اور ان کا اثر بہت کم ہو گیا ہے, لے دے کے یہ صرف اسرائیل ان کے ساتھ آ گیا ہے, اور اسرائیل بھی جو ظلم کرتا ہے وہ فلسطینیوں کے, یہ امریکہ کو کچھ نہیں کہتا. اب اس ویکیوم کو کسی نے تو بھرنا تھا, اور روس, میرا بھی خیال روس نے کسی بھی اسٹیج میں یہاں پہ مداخلت کرنی تھی اگر یہ ایک بہت بڑا امریکہ نے ویکیوم نہیں چھوڑا. اور آپ دیکھیے, جب روس آیا ہے تو اوباما نے اس کو ایک ریزرویشن کے سامنے ریجیکٹ نہیں کیا, انہوں نے کوئی ہسٹیلٹی نہیں دکھائی, انہوں نے ایک ریزرویشن کے ساتھ بھی ایکسیپٹ کیا اس کو, روس کی پریزنس, بیکاز ان کا خیال ہے کہ اگر روس والے آئی ایس کو ختم کر دیتے ہیں اور چاہے بشر الاسد کی حکومت قائم بھی رہے, روس اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ ایک کمپرومائز کروا سکے گا, آئی ایس کے ساتھ نہیں, القاعدہ کے ساتھ نہیں. تو جینوئن اپوزیشن ہے سیریا کے اندر, اور ایک قسم کا ایسا نہیں, اب تو اس بات پہ آ گئے ہیں, پہلے بشر ایسے کو ہٹانا چاہ رہے تھے, اب تو اس بات پہ آ رہے ہیں کہ بشر ایسے رہے, لیکن آئی ایس کو کسی طریقے سے وہاں سے ختم ہونا چاہیے, اور وہ روس اور ایران ہی کر سکتے ہیں جو ان کا انفلوئنس ہے بشر اسد کے. جیسے میں نے پہلے, امریکہ نے بالکل اپنا اثر ختم کر دیا اس علاقے میں, ان کا اب وہ سیکنڈ ریسٹ پاور بن گئی ہے جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے, اور روس کے اوپر وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. عراق کی بھی انہوں نے بری حالت کی, امریکہ نے آ کے جب ان کا سٹرکچر سارا توڑا, فوج کو توڑا, تو اس لیے سیریا میں بھی انہوں نے اچھی پرفارمنس نہیں دکھائی ڈپلومیٹیکلی یا اسٹریٹجیکلی. اب آپ دیکھ لیجیے آئی ایس کے خلاف بھی جو ملٹری ایکشن ہوا, اس میں بھی امریکن کی انفیکٹونیس ہمیں نظر آئی, وہ بھی اتنا افیکٹو اتنے نہیں تھے کہ ان کو بالکل پیچھے ہٹا دیتے, حالانکہ ان کو بہت سوفسٹیکیٹڈ آرم ہے, ان کے پاس انٹیلیجنس کا سسٹم بہت اعلیٰ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ان کو زیر نہیں کر سکے. تو وہ اب روس اس میں وہ آ گیا ہے, اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ نیگیٹو ایسپیکٹ نہیں ہوگا کہ کوئی کولڈ وار کی طرف نہیں ہم جا رہے, کیونکہ یہاں پہ کنورج کر رہے ہیں انٹرسٹ امریکہ کے, روس کے اور دوسرے ممالک کے آئی ایس کی وجہ سے. سویزن کا اگر یہ ختم کر دیتے ہیں ہر سورس, تو وہ سارے ممالک کے لیے ایک کامن انٹرسٹ ہے ان کا, کامن ان کو فائدہ ہوگا. اور امریکہ نے بھی طریقہ کی کیا, روس کے ساتھ کیسے انہوں نے ڈیل کرنا ہے, یورپ میں بھی انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا, امریکہ کے ذریعے بھی انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا,
یوکرین میں بھی کیا,
روسی مدد روسی مددگار ثابت ہوں گے کے خلاف امریکہ کے انٹرسٹ کے بات نہیں چاہیے.
اچھا عارف انصار صاحب, یہ جو ایران کا رول ہے, روس کا رول ہے, شام کا رول ہے, تو بالکل سامنے آ گیا, کھل کے سامنے آ گیا, اور کہا بھی جا رہا ہے کہ ایران, عراق, شام اور روس کا کوئی اتحاد بن رہا ہے یا بن گیا ہے, کام کر رہا ہے مل کر. لیکن سعودی عرب کا جو انفلوئنس ہے, بنش سلطان صاحبہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ سعودی عرب کا جو رول ہے اس وقت, وہ آپ کو کیا نظر آتا ہے اور وہ کس طرح سے کام کر سکتا ہے اس وقت کی سچویشن میں سیریا میں؟ بنیر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ سنگین صاحب, سنگین شاہ صاحب آپ فرمائیں گے؟ سنگین شاہ صاحب آپ لائن پر ہیں؟
جعفری صاحب میری آواز آپ کو
جی آ رہی ہے, فرمائیے.
جی جہاں تک جس بھی آپ ملک کو اٹھا لیں, اگر آپ جو بھی ممالک ہیں اس سارے مسئلے کے ارد گرد کسی بھی ملک کو اٹھا لیں, ہر ملک کے اپنے اہداف ہیں اور ہر ملک کے اپنے مقاصد ہیں, اور ملک اور ان کے اپنے اہداف اور ان کے اپنے مقاصد ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ مسئلہ جو ہوتا ہے جو کہ جس مسئلے کی ذکر ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ سیریا کی سیکیورٹی اور سیریا کی جو خانہ جنگی ہے, وہ دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ملک اپنے اہداف کو کس طرح مینیج کرتا ہے وز اے وی سیریا کے جو سیریا کی جو خانہ جنگی ہو رہی ہے, اس کی وز اے وی اس کو کیسے مینیج کرتا ہے. اب جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے, اس کو سعودی عرب کا مین مقصد جو ہے وہ دو ہیں, ایک تو مونارکی کو جو بادشاہت کو قائم رکھنا ہے, بادشاہ سلامت کی اپنی جو دفاع ہے وہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے مقاصد جو ہیں خلیج میں ان کو پسپا کرنا اور ان کو شکست دینا. تو اگر اس صورتحال میں دیکھیں تو پھر جو ایران کے جو دوست ہیں ان کا جو دشمن ہے پھر وہ سعودیوں کا دوست ہے. اس صورتحال سے اگر آپ دیکھیں تو پھر آئی ایس سعودی عرب کا دوست بنتا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر سعودی عرب کو آئی ایس سے یہ خطرہ ہے کہ آئی ایس جو ہے کہ سلطنت کی اور خلافت کی بات کر رہا ہے, اور یہ بادشاہت کے کو نہیں مانتے, یہ جو کہ اسلامی خلافت کی جو بات ہے بادشاہت کو نہیں مانتے. تو پھر لانگ ٹرم سعودی عرب کو یہ بھی پتا ہے کہ پھر آئی ایس سے اس کو خود مسئلہ ہوگا. تو یہ اب ڈبل ایجڈ سورڈ ہے, مگر اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کو امیجیٹ خطرہ کس سے ہے. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب کو امیجیٹ خطرہ جو ہے وہ ایران سے, اور ایران کی جو پین شیعہزم کی جو پالیسی ہے جو آگے بڑھا رہا ہے اس سے زیادہ خطرہ ہے. تو کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس لیے شاید سعودی عرب کی ایک سافٹ اپروچ ہو آئی ایس کے خلاف میں. نہیں کہہ رہا کہ وہ آئی ایس کی مدد کر رہے ہیں, آئی ایس ان کی کوئی پراکسی ہے, میں کہوں کہ ان کے لیے اتنی بڑی پرائیورٹی نہیں ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو ابھی اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ یمن میں ملوث ہے, جہاں میں وہ ہوتی شیعہ ملیشیا کے خلاف لڑ رہا ہے. تو اس وقت میرے خیال میں آئی ایس ان کی کوئی اتنی بڑی کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے ان کے لیے. اور اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو یہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ کوئی کو ٹوٹلی اگنور کر رہے ہیں, کیونکہ قریبی دنوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سعودی عرب میں بھی دھماکے ہوئے تھے جس کی ذمہ داری آئی ایس نے قبول کی تھی. تو ایک خطرہ تو ہے سعودی عرب کے لیے, مگر وہ اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے کہ جس کے لیے
ایکٹیو وہ بہت زیادہ. بینی صاحبہ آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ آپ مستقبل قریب میں, ابھی پروفیسر فاروق خسنا صاحب نے اس جانب اشارہ بھی کیا ہے کہ شاید ویسٹرن لائن سے سمجھتا ہے کہ اس کا کام آسان ہو جائے اور روس کے ذریعے آئی ایس کو ختم کیا جا سکے, تو کیا آپ آئندہ ہفتوں یا مہینوں میں مڈل ایسٹ میں خاص طور پر سیریا کے حوالے سے کوئی رپروچمنٹ دیکھ رہی ہیں, یا یہ کہ یہ جنگ جو ہے وہ طویل ہوگی؟
جعفی صاحب تھینک یو سو مچ فار دیٹ کوشچن, بیکاز میں یوزلی اگر آپ دیکھا جائیں اس انٹائر ارینا کو تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے تمام انالسٹ کی, اور اگر سچویشن کو دیکھا جائے کہ تھوڑا آپٹومسٹک بھی اگر کوئی چیز سامنے آ رہی ہوتا ہے, رپروشما کی طرف کوئی چیزیں جا رہی ہوتی ہیں تو ان کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے. لیکن اگر میں سیرین سچویشن کو اس وقت دیکھوں, ایک طرف تو جی ان کا انٹرنل جو انسٹیبلٹی ہے, انٹرنل لوپ ہولز جو ہیں اس کو ایکسٹرنل پاورز جس طرح سے ایکسپلوئٹ کر رہی ہیں وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے میں سمجھتی ہوں, نہ صرف اس ریجن کے لیے بلکہ ایکسٹرنل پاورز جیسے رشیا ہے, امریکہ ہے. امریکہ کا ڈیفینیٹلی جس طرح ابھی بات بھی ہوئی کہ امریکہ ایک سیکنڈ پاور شاید بن گیا ہے مڈل ایسٹ میں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ ڈیفینیٹلی اپنی جو ایک رول ہے تمام مڈل ایسٹرن ارینا میں اس کو اس سے ہاتھ نہیں دھو سکتا, وہ اس رول کو چینج تو کر سکتا ہے, نو بوٹس آن گراؤنڈ کی چاہے پالیسی سمجھ کر یا پروکسی وارز کروا کر یا کسی دوسرے انداز میں وہاں پہ پریزنس مینٹین کر کر, لیکن وہ اپنا وہاں پہ ایک رول جو ہے وہ مینٹین کرنے کی ضرور کوشش کرے گا. دوسری جانب ایک ریسرجنٹ رشیا ہے آپ کے سامنے جو ملٹریلی, اکنامیکلی, پولیٹیکلی جو ہے وہ اپنی پاور کو انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہے. باقی جی ایران ہے اور سعودیہ ہے جو کہ ہمیشہ سے ہمارے سامنے کہ جی ایک سیکٹیرین وارفیئر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے تمام مڈل ایسٹرن ایرینا میں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پانچ سال سے اگر یہ کانفلکٹ جو ہے وہ جی چلا آ رہا ہے, اور نہ صرف میں نے پہلے ہی کہا کہ سولوشن کی طرف نہ صحیح لیکن تھوڑا سا ایک ایز آف اس سچویشن میں بھی نہیں لایا جا سکا, بلکہ سچویشن ورس ہوتی گئی ہے. 3.8 آلموسٹ ملین ریفیوجیز جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں ان کا کنسرن ہے انٹرنیشنل ارینا میں. تو جب تک یہ آن اینڈ آن یہ کانفلکٹ جو ہے اس کو ٹوٹلی ڈپلومیٹک مینس کے ذریعے حل نہیں کیا جائے گا, تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ مزید انسٹیبلٹی کی طرف نہ صرف سیریا جائے گا بلکہ یہ تمام ریجن اس سے انفلوئنس ہوگا.
صاحبان ہمیں ایک بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے. ڈاکٹر فاروق حسنات آپ کا بہت شکریہ. بینی سلطان صاحبہ اور سنگین شاہ صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے, جس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو کنٹینیو کریں گے افغانستان کے حوالے سے. تو میرا پہلا سوال بینش سلطان صاحبہ آپ سے ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں ایک بار پھر کشیدگی کا عنصر جو ہے بہت نمایاں بلکہ غالب نظر آ رہا ہے, اور پاکستان کے وزیر اعظم دورہ کرنے والے ہیں امریکہ کا اس مہینے کے آخر میں, اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جو ان کی کوششیں ہیں پیس کے لیے اور طالبان کے ساتھ بات کرانے کے لیے وہ ان کے اوپر بھی گفتگو کریں گے, یہاں پر صدر اوباما کو بریف کریں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں آئندہ چند مہینوں میں یا چند برس ہفتوں میں کسی ایک معاہدے کی طرف جائیں گے, کسی گفتگو کی طرف, کسی افہام و تفہیم کی طرف, یا کہ یہ کشیدگیاں جو ہیں بڑھتی ہی رہیں گی؟
جعفر صاحب افغانستان اور پاکستان کے ریلیشنز کا جہاں تک تعلق ہے تو اگر ہم ہسٹری میں بھی جائیں تو جب تک تھرڈ پاورز یا ایک ایسا فورم جو کہ ایک نیوٹرل فورم ہو یا تیسری طاقتیں جب تک انوالو نہ ہوں تو پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز کے جو اسٹرینڈ ایک آ جاتا ہے فیز, اس کے اوپر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہوتا آیا, ہم نے ہسٹری میں بھی دیکھا ہے. بائی لیٹرلی انہوں نے کافی کوششیں کی ہیں پچھلے سے پچھلے مہینے میں بھی اور آپ نے دیکھا جو رمضان میں بھی کہ پاکستان نے کوششیں کیں ایک نیوٹرل فورم دینے کی, طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کی, افغان گورنمنٹ کو بھی انوالو کیا گیا, لیکن جو ہے بعد میں آپ نے دیکھا کہ کشیدگی ان کے ریلیشنز میں اس وقت بھی آ گئی. تو میرا خیال ہے اس وقت کوشچن یہ ہونا چاہیے اور سوال یہ ان دونوں کنٹریز کے لیے ہے کہ آخر کب تک ایسا ہوتا رہے گا کہ تیسری جو کنٹری ہے یا تیسری ایسی طاقتیں جو ہیں جو ان دونوں نیبرز کو جو ایک سب سے لانگسٹ بارڈر جو ہیں وہ شیئر کرتی ہیں ان کے لیے فورم پرووائڈ کرتی رہیں گی اپنے ریلیشنز کو مزید ٹھیک کرنے کے لیے.
اور یہ کب بڑے ہوں گے اپنے تعلقات خود ٹھیک کرنے کے لیے؟
جی جی بالکل, میں اسی طرف آ رہی تھی کہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کو بالکل بیسک لیول پہ ایک چیز آ کے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ ہو چاہے وہ یورپی یونین ہو یا چاہے گریٹ برٹن ہو یا کوئی بھی ایسی طاقت جو ہے وہ جو ریجن میں موجود ہے وہ ان دونوں کے ریلیشنز کے اوپر اس طرح سے امپیکٹ نہیں کر سکتی ان مائی اوپینین جب تک کہ یہ دونوں بائی لیٹرلی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں. بہت سے ان کے آپس میں ایشوز ہیں, آپ کو پتا ہے بلیم گیم ان دونوں کے بیچ میں چلتی رہتی ہے. پاکستان کے اندر جو بھی انسٹیبلٹی یا کوئی ایسی کوئی تھیئٹر آف کانفلکٹ آتا ہے تو ہمیشہ بلیم گیم ایک دوسرے کے اوپر افغانستان یا پاکستان کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے پروفس بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پروفس بھی ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی کہ کوئی کنٹری یا اسٹیٹ لیول کے اوپر کوئی نہیں چاہتا جی کہ نیبرہڈ کے اندر انسٹیبلٹی ان کی طرف سے پھیلایا جائے. یہ سمجھنے کی بات ہے اب پاکستان افغانستان کو کہ ایسی تھرڈ پاورز یا ایسی میں کہوں گی مینیفیسٹیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں اس ریجن میں, فورن انفلوئنس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں جی, جو کہ یہ انسٹیبلٹی پھیلاتی ہیں اور وہ اسٹیٹ لیول پہ ایسی کوئی پالیسی یا ایسا کوئی جو ہے وہ ایم نہیں ہوتا, گول نہیں ہوتا, نہ افغانستان کی طرف سے اور نہ ہی پاکستان کی طرف سے. تو یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے ریلیشنز کو بائی لیٹرلی ان کو دیکھنے کی بہت اہم ضرورت ہے.
اچھا سنگیر شاہ صاحب, اس پولیٹیکل سینیریو سے قطع نظر جو اقتصادی سینیریو ہے وہ بھی بڑا بلیک نظر آتا ہے, اس لیے کہ افغانستان کی ساری تجارت پاکستان کے راستے ہوتی ہے اور پاکستان کی تجارت سینٹرل ایشیا سے افغانستان کے راستے ہوتی ہے, تو کیا دونوں ملکوں کا بہت بڑا اقتصادی نقصان نہیں ہے یہ؟
جہاں تک اگر ہم اکنامک سچویشن کو پہلے دیکھیں تو سب سے پہلے اگر میں افغانستان کی سائز سے شروع ہوں, افغانستان کی 95% بلکہ ہم کہہ رہے ہیں 90% جو اس کی اکانومی بیسڈ ہے وہ فورن ڈونیشنز اور جو فورنرز جو پیسہ لا رہے ہیں اس کے اوپر ہے, اور اس کی جو باقی کی جو 10% کی جو اکانومی ہے وہ فورنر جو مقامی جگہ پہ جو اپنے پیسے لگا رہے ہیں تو وہ ہوتے ہیں. تو یہاں تک جب ہم افغانستان کی اکانومی کو دیکھیں تو ان لانگ ٹرم جب یہ فورنرز نکلیں گے تو افغانستان کی اکانومی واپس ریورٹ ہو کے اسی انہیں اسٹینڈرڈ پہ چلی جائے گی جو کہ فورن انٹروینشن سے پہلے تھی. اس کے بعد افغانستان کا ڈیپینڈنس جو ہے پاکستان کے اوپر, پاکستان کا ڈیپینڈنس افغانستان کے اوپر, اس کو بھی اگر ہم دیکھیں کہ کس کا کس کے اوپر کتنا ڈیپینڈنس ہے, تو پاکستان کو سینٹرل ایشیا کی طرف سامان بھیجنا ہوتا ہے, کچھ منگوانا ہوتا ہے, وہ اتنا بڑا لحاظ سے نہیں ہے سامان کا بھیجنا اور منگوانا اور ٹریڈ کی مقدار اتنی بڑی نہیں ہے جتنا کہ افغانستان کو پاکستان کے ذریعے جو ٹریڈ ہوتا ہے وہ کافی بڑی ہے, کیونکہ وہ پاکستان کا جو روٹ ہے وہ اس کا لائف لائن سمجھا جاتا تھا. میں آپ کو وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں سمجھا جاتا تھا اس لیے کہ اس وقت ابھی ایران کا راستہ بھی افغانستان کے لیے کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب اگر ایران کا جو ٹریڈ اگر ہم دیکھیں وہ بڑھ رہا ہے ایئر بائی ایئر, ٹریڈ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایران کے تھرو جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور اگر یہ ٹریڈ بڑھتا گیا اور اس حد تک چلا گیا کہ پاکستان کو پاکستان کے روٹ کی افغانستان کو ضرورت نہ ہو تو پھر ایک اور انفلوئنسنگ کارڈ ہے جو کہ پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. جہاں تک اکنامک امپیکٹ کا ایک دوسرے کے اوپر تعلق ہے تو اس وہ ایک دوسرے کے اوپر موسٹلی راستے کا تعلق ہے, ٹریڈ ایونیوز کا تعلق ہے, روٹس کا تعلق ہے, اور جہاں پر ٹریڈ روٹ کی بات ہوتی ہے وہاں سے پولیٹیکل انفلوئنس کی بات زیادہ ہوتی ہے بجائے اس سے ایکچوئل فائنینشیل بینیفٹ ہو. فائنینشیل بینیفٹ تب آتا ہے کہ جب پروڈکشن جو ایک ملک میں ہو رہی ہو وہ دوسرے ملک میں بکے اور دوسرے ملک کی پروڈکشن اس ملک میں بکے, کیونکہ ان دونوں ملکوں کی پروڈکشن جو ہو رہی ہے وہ ایک دوسرے کے ملکوں میں نہیں بیچ رہے اتنی خاص. تو صرف جہاں تک روٹ کا تعلق ہے اس سے پولیٹیکل انفلوئنس کی بات تو ہو سکتی ہے مگر اکنامک افیکٹ کی اتنی کوئی خاص بات نہیں ہو سکتی. اور جس کا میں نے ابھی عرض بھی کیا کہ اگر یہ روٹ پاکستان سے ختم ہو کر ایران کے تھرو چلا جائے, اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا اور ایران کے تعلقات پہلے ہی بہت اچھے ہیں, تو یہ ایک اور انفلوئنسنگ پولیٹیکل انفلوئنسنگ کارڈ ہے جو کہ پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے گا.
بہت شکریہ بینش سلطان صاحبہ آپ کا اور جناب سنگین شاہ صاحب آپ کا, آپ دونوں صاحبان نے بہت تو زحمت کی, میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا. اور سامعین اب ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے کچھ پاکستان کے حالات کے بارے میں.
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، urduvoa.com.
ویلکم بیک.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز، ٹاپ اسٹوری، ایکسکلوسیو، سب سے پہلے، سب سے آگے، لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ، میں ہوں تابندہ نے.
ویلکم بیک. اب ہم گفتگو کریں گے کچھ پاکستان کے حوالے سے. جیسا کہ میں نے اس بریک سے پہلے کہا تھا، پاکستان میں پولیس نے دو ایسے افراد کو گرفتار کیا ہے جہلم سے اور اٹک سے، جن پر یہ شبہ ہے کہ مبینہ طور پر وہ آئی ایس کے لیے کام کر رہے تھے، یعنی داعش کے لیے، اسلامک اسٹیٹ کے لیے. حالانکہ پاکستان کے حکام، خاص طور پر پاکستان کے آرمی چیف، بار بار اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ ہم داعش کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیں گے پاکستان کے اوپر، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ گروپس ہیں، کچھ انڈیویجولس ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں بریگیڈر سعد نذیر صاحب، جو انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے تعلق رکھتے ہیں. بریگیڈر صاحب، یہ بتائیے کہ داعش کی موجودگی کس حد تک ممکن ہے، یا یہ کہ وہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی اتھارٹیز جو کہ آلریڈی اپنے ملک سے ختم کر رہے ہیں دہشت گردوں کو، وہ ان کو روکنے میں کس حد تک کامیاب ہے؟
جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ جب سے افغانستان کے حالات خراب ہوئے تو ساتھ ساتھ پاکستان کے بھی بہت زیادہ حالات خراب رہے، اور اس میں ایسے تنظیموں نے مطلب ایک قسم کی ترقی کی ہے یا اپنی ریکروٹمنٹ کی ہے، اور وہ ان سب نے کسی نہ کسی طریقے سے مطلب کہ پولیٹیکل انگریس کر گئے ہیں، ریلیجس میں بھی کر گئے ہیں، ایتھنک میں بھی کر گئے ہیں، مطلب ہے کہ کافی فیلڈز میں وہ آ چکے ہیں. ان کے خلاف جو جنگ جاری ہے جو مختلف محاذوں پر ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جہاں تک اس قسم کے پکڑ تک کی بات ہے کہ ڈائریکٹ ضرب عضب کے بعد اور پھر نیشنل الیکشن پلان کے بعد، تو ان کی نظریں جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور اس کے علاوہ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، سب کی نظریں تقریباً ایسے لوگوں پر ہے اور جو کہ ذہن رکھتے ہیں، ایسا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایسے لوگوں کو سہولت کار کے طور پر یا فائنینسر کے طور پر یا کسی طریقے سے ان کا پرچار کرنے میں یا ان کے لیے ریکروٹمنٹ کرنے میں ملوث ہو. تو دو تین چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ داعش کی تو پریزنس ادر وائز ہماری جو حکومت ہے ان کا انکار تو کر رہی ہے، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ گروپ برسر پیکار ہیں جو کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یا نظریات رکھتے ہیں. تو ان میں ان کا پایا جانا جو چھوٹے سطح پر یا لوور لیول پر یا بہت کم سطح پر، اور یہ ممکنات میں سے ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے.
اچھا،
دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اس قسم کے کوئی بندے پکڑے جاتے ہیں اور ان کا کوئی وہ رخ ادھر ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوتی، یا اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ کسی دوسرے گروپ سے جو آلریڈی کسی تنظیم کا حصہ ہوتا ہے اس سے ناراض ہو کر یا اپنے لیے کوئی نیا یا جگہ ڈھونڈنے کے لیے یا کوئی لیڈرشپ کو حاصل کرنے کے لیے یا پیسہ حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے مطلب ہے کہ پارٹیاں جس طرح بدلتے ہیں یا اپنا رنگ تبدیل کرتے ہیں تو وہ ایک قسم کا اس کا وجود ہے، لیکن ایسے کوئی چیز نہیں ہے کہ بھائی اوریجنل
فوری طور پر جی
جو آپ سمجھ لے کہ ان کو ان کی مد ایک ریکروٹمنٹ ہوئی ہے یا وہ اس قسم کا رجحان رکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے چہرے یا اپنے رنگ یا اپنا نظریہ جو ہے یا اپنی الائنمنٹ جو ہے وہ داعش کے ساتھ کر لیتے ہیں, اور یہ ممکنات میں سے اور ایسے لوگ پائے جاتے ہیں, اور ان کے لیے پہلے بھی کچھ خد و خال سامنے آئے تھے اور اب بھی آئے ہیں. لیکن افغانستان میں زیادہ ہے اور پاکستان میں اس کے نسبت کم ہے,
بہت کم ہے. اچھا سنگین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو اس بات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان سے کتنے لوگ باہر جا رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ تو مل کر کام کرنے کے لیے, اس لیے کہ جب وہ واپس آئیں گے اپنے ذہنی طور پر ان کے ساتھ ہو کر تو وہ جی. اچھا جی شاہ صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ بتائیے کہ کیا پاکستان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جانے والوں پر بھی نظر رکھیں, خاص طور پر کہ جب وہ وہاں سے ٹریننگ لے کر آئیں گے تو وہ ظاہر ہے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے پاکستان کے لیے. بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب آپ لائن پر ہیں.
جو بالکل بایو میٹرک سسٹم ہے اور اس کے علاوہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور باقاعدہ وہ ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہیں, تو جتنا نقل و حرکت ہوتی ہے یعنی جو روایتی رستے ہیں یا روایتی سفر کے طریقے ہیں وہ تو باقاعدہ ریکارڈڈ ہے. البتہ غیر روایتی طریقے جو ہیں یا رستے جو ہیں کہ افغانستان جائے اس سے پھر کسی اور ملک چلے جائیں یا لانچ کے ذریعے کہیں اور چلے جائیں, تو اس قسم کی نقل و حرکت تو مختلف مقاصد کے لیے ہوتی رہتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ میں کتنے لوگ آ رہے ہیں, مڈل ایسٹ سے افریقہ سے آ رہے ہیں, اسی طریقے سے میکسیکو کی سرحدیں تو امریکہ کے ساتھ ان کا کافی آنا جانا غیر قانونی ہے, یہ تو ہے. لیکن اس بات پر تو میرے خیال میں کہ پوری دنیا کی نظر ہے اور ہر ملک کو اپنے طور پر ایک قسم کا پریشان ہے کہ یہ جو اس کا عمل دخل ہے داعش کا خصوصی طور پر کہ وہ یورپ میں بھی زیادہ ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں ہے اور اس کے علاوہ ان کے خد و خال ادھر بھی کچھ پائے جاتے ہیں, تو یہ ایک عالمی مسئلہ بن گئے, صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اور پاکستان تو پہلے سے اس مرحلے سے گزر رہا ہے اور کافی مطلب ہے کہ اس جنگ میں بھی مبتلا ہے, تو وہ تو اپنی جگہ پر چوکنا ہے اور اپنی جگہ پر ان کی جو جال بچھائی ہوئی ہے اس میں سے جو بھی مچھلی پکڑتی ہے پکڑتے ہیں یا ان کو مطلب ان پر نظر ہوتی ہے وہ تو اپنی جگہ پر کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں کہ یہ اب ایک عالمی مسئلہ ہے اور عالمی مسئلے کے لیے عالمی طور پر حل ڈھونڈا جائے گا, ایک
تبھی فائدہ ہوگا. جی بالکل,
ایک ملک کے بس کی بات یہ نہیں ہے.
اچھا سنگین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سنگین شاہ صاحب, انسداد دہشت گردی کے جو ادارے ہیں پاکستان میں ان کی استعداد کو بہتر بنانے کے لیے امریکہ نے 26 کروڑ 24 لاکھ ڈالر کی جو معاونت کی ہے جس کا اعلان ہوا ہے امریکہ کی جانب سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کو مدد ملے گی اپنی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں؟
جی جہاں تک جعفی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو میں آپ کے سوال کو ذرا موڈیفائی کر لوں.
جی
کیا پاکستان اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا یا نہیں کرے گا, ہم اگر یہ پوچھ لیں, کیونکہ مدد تو لازم ملے گی آدمی کو, ایک ادارے کو وسائل ملے تو مدد تو ملتی ہے. آیا وہ ان وسائل کو طریقے کے ساتھ استعمال کر کے استفادہ حاصل کریں گے یا نہیں کریں گے, وہ اس ارادے وہ اس ادارے کی ارادے کے اوپر منحصر ہے.
اچھا
جہاں تک ہماری اداروں کے ارادوں کا تعلق ہے تو اس میں ایک کافی کشیدگی پائی جاتی ہے. بہت سارے ادارے ہیں ابھی, بلکہ جو اس سے پہلے ایک انفراسٹرکچر تو بن بھی چکا تھا انسداد دہشت گردی کے لحاظ سے, جس میں سارے اداروں کو ایک ہی جگہ پہ بٹھا کر ان کے درمیان میں کوآرڈینیشن ہوتی, وہ اپنی انفارمیشن شیئرنگ کرتے, کوئی ایک فریم ورک بنا, تو وہ تو ایک فزیکل فریم ورک تو بن چکا ہے.
صحیح,
مگر ابھی تک ان کی ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی. وہ فزیکل فریم ورک بننے کے بعد ایک میٹنگ, اور یہ جو تھا یہ پشاور کے اسکول کے دھماکے کے بعد ہی سارا فریم ورک بنا تھا, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا اس کا. تو کسی کو پیسے ملنا ایک بات ہے, اس پیسوں سے
استعمال ہونا دوسری بات ہے.
وہ دوسری بات ہے جو کہ میرے خیال میں یہ نظر نہیں ہوتا نظر آ رہا.
اچھا بریگیڈیئر صاحب میرے پاس 30 سیکنڈ ہے, آپ کا کیا جواب ہے اس بارے میں, پاکستان کے اداروں کو کتنی مدد ملے گی اس رقم سے؟ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب
اور ان کی مانیٹرنگ سسٹم بھی کچھ ہوتا ہے کہ آیا وہ ادارے کی کیپیسٹی بڑھ گئی یا جو جن پر انہوں نے نظر رکھنا ہے یا جہاں پر, اور پھر کچھ اس میں ٹیکنیکل اسسٹنس بھی ہوتا ہے اور آلات بھی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے آلات تو ادھر ہی سے آتے ہیں, اس طرح ٹیکنیکل اسسٹنٹ بھی آتا ہے اور ساتھ ساتھ پھر وہ جن علاقوں میں خرچ ہوتے ہیں اس کی باقاعدہ یہاں پر تو تقسیم تو ہوتی ہے. اب وہ کیپیسٹی کتنی بڑھ جاتی ہے اس کے لیے کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے, البتہ اس کے نتائج سے اس کو جانچا جا سکتا ہے کہ کس حد تک انہوں نے روک لیا ہے دہشت گردی کے واقعات کو اور کتنے دہشت گرد یا اس قسم کے تنظیموں پر ان کی نظر ہے یا ان کے کنٹرول میں ہے, تو اس سے اس کا اندازہ نتائج سے لگایا جا سکتا ہے.
بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کا جناب بریگیڈیر سعد نذیر صاحب اور سنگین شاہ صاحب. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, پاکستان کی سیاست. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور کے حلقہ 122 میں ایک بڑا مارکے کا یا کانٹے کا انتخاب ہو رہا ہے. پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو بسر اقتدار جماعت ہے وہ ایک دوسرے کے مقابلے ہیں. 144 میں بھی انتخاب ہو رہا ہے لیکن اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی, بلکہ اس انتخاب کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. افضل رحمان ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے کرسپونڈنٹ ہیں لاہور میں, ان سے پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے. اور پھر پروفیسر سجاد نصیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو تجزیہ کریں گے صورتحال کا. جی افضل صاحب, کیا صورتحال ہے اس وقت؟
جی اس وقت تک جو غیر حتمی غیر سرکاری جزوی نتائج ہیں ان کے مطابق کوئی 39% جو ہیں پولنگ اسٹیشن سے نتائج آ چکے ہیں.
جی
اور یہ ان سے معلوم یہ ہوا کہ 5000 کے قریب ڈیڈ ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار کی جو سابق سپیکر ہیں
جی
حیات صادق صاحب.
اور یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں.
جی
غیر سرکاری غیر حتمی
غیر سرکاری ہیں اور جزوی بھی ہیں.
جی
اور کوئی یہ مقصد 5000 کی لیڈ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن مبصرین یہ کہتے ہیں کہ 2013 کا جو الیکشن ہوا تھا اسی حلقے میں جب عمران خان حیات صادق کے مقابلے میں تھے اسی پیٹرن سے نتائج آ رہے تھے اور آخر میں وہ 8500 ووٹوں سے عمران خان کو شکست ہوئی تھی. لیکن یہ ایسی باتیں پریڈکٹ نہیں ہو سکتی. اس وقت جو نتیجہ ہے وہ 39-40% کا ہے. 280 جو ہیں وہ 84 پولنگ اسٹیشنز ہیں جس میں سے کوئی 106-107 کا بھی نتیجہ ہے, یعنی آدھا بھی نہیں آیا.
اچھا وہ دوسرے حلقے کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے بالکل, جہاں دوسرا انتخاب ہو رہا ہے بائی الیکشن.
جی اکاڑا میں,
جی
اکاڑا میں جو وہاں پر آزاد امیدوار ہے وہ آگے ہے اور اس کی لیڈ کافی کمفرٹیبل ہے, اور جو علی عارف چودھری مسلم لیگ نون کا امیدوار ہے وہ اپنا ان سے پیچھے ہے اور کوئی امکان بھی نہیں لگتا کہ وہ آگے بڑھ جائے گا, کیونکہ جون جو وہاں بھی نتیجہ کوئی اپنا 34-35% آ چکا ہے اور پیٹرن جو ہے وہ اس کی نسبت واضح ہے. اس کی برتری جو ہے ریاض الحق جج کی جو آزاد امیدوار ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار کے مقابلے میں واضح برتری ہے. لیکن ادھر جو ہے یہ نہیں ہو رہا علیم خان اور ایاز صادق کے کیس میں کہ کبھی وہ بڑھ جائیں اور کبھی یہ بڑھ جائیں, مسلسل جو ہے وہ لیڈ ایاز صادق ہی کی چل رہی ہے.
اچھا
اس وجہ سے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ آگے بھی شاید یہی پیٹرن ہے, لیکن یہ بالکل قبل از وقت ہوگا, اب سے کوئی 2-3 گھنٹے بعد شاید کوئی
صورتحال واضح ہوگی. ہمارے ساتھ پروفیسر سجاد نصیر صاحب ہیں اسکول آف اکنامکس لاہور سے. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ اس انتخاب کو دونوں پارٹیوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا, اپنے اقتدار کا اپنے وقار کا مسئلہ بنایا تھا. اگر مسلم لیگ جیت جاتی ہے تو کیا اثر پڑے گا پی ٹی آئی کی سیاست پر, یا اگر مسلم لیگ کے مقابلے پر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو مسلم لیگ کی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے جی یہ میرے خیال میں انا کا لفظ جو ہے وہ کوئی مناسب نہیں ہے.
جی
یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ ہائی سٹیک والا الیکشن تھا.
جی
کیونکہ 3 حلقے جو تھے عمران خان نے مانگے تھے, 4 میں سے 3 کے نتیجے نون لیگ کے خلاف گئے.
جی
اور یہ اب کروشل الیکشن تھا کہ اگر یہ بھی اگر نون لیگ ہار جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر حکومت کرنے کے جواز جو تھا وہ بہت کم ہو جاتا, یا جسے ہم لیجیٹیمیسی کرائسس کہتے ہیں وہ بڑا ڈیپن ہو جاتا. اس لیے سٹیکس ہائی تھے, تو ایک بائی الیکشن جو ہے وہ نیشنل الیکشن کا روپ دھار گیا, اور دونوں پارٹیوں کے سربراہان اور خاص طور پہ نون لیگ کے فیڈرل منسٹرز, پروونشل منسٹرز और सरकारी मशीनरी जिस तरीके से इनकम्बेंट गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। प्राइम मिनिस्टर का एक दिन पहले दौरा करना लाहौर में और ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह करना और एक दिन पहले शेखुपुरा में एक 1100 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च करना, अच्छा ये सारी चीजें जो हैं, अच्छा ये जो ज़ाता इखलाक है अच्छा उसके मुनाफी हैं
जी।
और एक माहौल इस तरह का पैदा कर देना जिससे कि खातर खा नतायज जो हैं वो आ सकें। तो यहां ये
मतलब बात तो वही हुई ना कि दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी अना का मसला बनाया हुआ था कि जीतना जरूर है।
नहीं नहीं स्टेक हाई है क्योंकि अगर नवाज लीग ये इलेक्शन हार जाती है
जी
तो उसके बाद इनका जवाब जो है हुकूमत में रहने का वो प्रतिदरीज कम हो जाता, ये क्राइसिस डीपन हो जाता और इमरान खान साहब जो हैं अच्छा वो फिर प्रेशर जो है वो इस पे गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा शदीद किस्म का डाल सकते थे। तो इसलिए ये एक इस लेवल पे जाके ये इलेक्शन, लेकिन उसके बरक्स देखने में ये आ रहा है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि टर्न आउट ऑफ वोट, हालांकि ये नेशनल इलेक्शन की सूरत धारे हुए था लेकिन टर्न आउट ऑफ वोट्स जो है वो काफी कम हुआ है
जी।
और जो कि उम्मीद थी कि जितनी पोलिटिसाइजेशन कैंपेनिंग और ये सारा मोबिलाइजेशन हुई है उसकी वजह से टर्न आउट जो है वो ज्यादा होगा। तो इससे ये बात भी समझ में आती है कि अवामुन्नास जो हैं उनको ये समझ आती है कि कोई फर्क तो पड़ना नहीं है और ये है कि इश्यूज पे तो बात हुई नहीं है कि आप इश्यूज के हवाले से लोगों को अपील करते हैं और इश्यूज के हवाले से आप सियासत करते हैं, अच्छा वो तो बिल्कुल बाहर रहे और सिर्फ एक शख्सियात का इलेक्शन जो है अच्छा उस हवाले से ये इलेक्शन लड़ा गया है।
अच्छा
और हुकूमत जाहिर है कि उसके पास जी
जी मैं जरा सा यहाँ अफजल रहमान साहब आपसे पूछूंगा कि ये प्रोफेसर साहब ने भी कहा है और ये बात कही भी जा रही है पूरे मीडिया पर कही जा रही है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन का उसके खिलाफ वर्जियां हुई हैं, तो क्या इस बात के इम्कान नजर आते हैं कि कोई भी पार्टी अपनी हार की सूरत में उसको चैलेंज करे कोड ऑफ कंडक्ट के तहत?
कोड ऑफ कंडक्ट में तो दोनों ही पार्टियों को मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, तो इस सिलसिले में तो तवक्को नहीं है कि कोई पार्टी ये करेगी क्योंकि इन्होंने जितने लाहौर में पैसे खर्च किए 15 लाख की लिमिट है एक उम्मीदवार के लिए, तो एक एक इलाके यानी 15 हिस्सों में अगर तकसीम करें कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो वो एक एक हिस्से में 15-15 लाख लगा और दोनों ही तरफ से ये काम हुआ है तो ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन यह है कि इलेक्शन कमीशन से मुबैना तौर पर किसी सहाफी ने पूछा है उनके जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं तो उन्होंने कहा है कि भाई दोनों तरफ से हो रहा है तो हमने कहा इलेक्शन हो जाने दो, तो इस किस्म की बात ये टीवी चैनल से
अच्छा,
रिपोर्ट हो रही
जी,
थी
जी।
तो मकसद ये कि वो भी इसको इस वक्त तक लाइटली ले रहे हैं लेकिन बाद अजां ये अभी तक कोई पीटीआई की तरफ से वाजे तौर पे धांधली का कोई इल्जाम सामने आया नहीं है।
अच्छा
दूसरे टर्न आउट की बात की है इन्होंने, टर्न आउट कम जरूर है लेकिन ज़िमनी जो इंतखाबात है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो इतना बुरा नहीं है क्योंकि ये जो हमारा नेशनल इलेक्शन था 2013 का तकरीबन उसके बराबर या उससे थोड़ा कम रिपोर्ट हो रहा है
जी।
लेकिन अभी ये फाइनल इसके जो नंबर्स हैं ये बाद में आएंगे।
अच्छा।
लेकिन ये बात दुरुस्त है कि रश बहुत कम था जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग
उतना नहीं था।
पोलिंग बूथ पे नहीं देखने में आया।
अच्छा, प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब ये फरमाइए कि अब आप ये समझते हैं कि जो भी नतीजा है जिस भी तरफ आए नतीजा क्या मुखालिफ पार्टी अब उसको कबूल कर लेगी, उसको कबूल कर लेना चाहिए कि यही सियासत को जारी रखने का एक तरीका है?
फिलहाल तो जो
मेरे पास
दोनों तरफ से आ रहे
प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब
हम नतीजे जो हैं उनको कबूल कर लेंगे
जी,
लेकिन जो सवालिया निशान उठता है वो ये है कि हमारे जो सिविल अदारे हैं बिलखसूस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इलेक्शन नहीं करवा सकता और आपको फौज और रेंजर्स जो हैं अच्छा उनको बुलाना पड़ता है टू इंश्योर फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि फौज के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते हैं और सिविल इदारे जो हैं उनमें ना तो सख्त है ना कॉम्पिटेंस है अच्छा, और इस सारे इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल जो है वो बिल्कुल इनविजिबल है, पता ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि कंडक्ट करा रहा है ये इलेक्शन, अच्छा उसका क्या तरीका कार है, कहाँ उसकी प्रेजेंस जो है या विजिबिलिटी जो है वो देखने में आई है। तो सवाल ये है कि जमहूरियत का अमल जो है और सियासी अमल जो है इसको अगर चलाना है तो हमें अपने सिविल इदारे जो हैं, अच्छा उनको कॉम्पिटेंट करना पड़ेगा, रिसोर्सफुल करना पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो रहा है, हम काश हम इसको जारी रख सकते। सामईन, अब अपने मेज़बान कमर अब्बास से आपकी को इजाज़त दीजिए, आइंदे प्रोग्राम तक के लिए। हमारे प्रोग्राम का आज का वक्त अब खत्म होता है।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।